فرمایا کہ اللہ تو مثال اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے، جو سمجھنا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان کا نور چھین لیتا ہے، یدل بہ کثیرن، پھر ان کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرن. اب آپ دیکھیں وہ دونوں چیزیں دیتا ہے، گمراہی بھی ہدایت بھی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں سے ہدایت کو اپنے لیے اختیار کر لیں. وما یدل بہ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اس قرآن کے ساتھ یا ان مثالوں کے ساتھ. الا الفاسقین، مگر فاسق لوگوں کو. فاسق فسق سے، فسق توڑنے کے لیے، پھاڑنے کے لیے آتا ہے، یعنی جو اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں. اب ان کی مزید وضاحت کی گئی. اب یہاں قرآن میں ایک چوتھی کیٹیگری بیان ہو رہی، پہلے متقین، پھر کافرین، پھر منافقین، اور اب فاسقین. فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں. کیا توڑتے ہیں؟ عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو. یہ کون سا وعدہ ہے جس کو توڑتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ انسان، بنی آدم، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کر چکا ہے. اس وعدے کا ذکر سورۃ الاعراف آیت 172، 172 نمبر آیت میں موجود ہے. اس آیت کو گھر جا کے آپ دوبارہ نیٹ لکھ لیں، ابھی صرف سمجھ لیں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. یاد کرو وہ وقت جب تیرے رب نے بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکالا، یعنی پیدا کیا مراد ہے، اور انہیں ان کے نفس پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم. یہ وعدہ وعدہ الست کے نام سے مشہور ہے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے، جانتے ہوں گے. وعدہ الست، الست کا مطلب ہے کیا میں نہیں ہوں. بربکم، تمہارا رب. قالو بلا، تو ہم سب نے اس وقت کہا تھا جی اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم انہیں گواہی دی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس وقت اس لیے لیا تھا، ان تقولوا یوم القیامت، کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہو، انا کنا ان ھذا غافلین، کہ ہم سب اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو گویا ہر انسان کے اندر دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی پروگرامنگ کر دی گئی ہے، وہ فیڈ کیا ہوا ہے انسان کی فطرت کے اندر، اللہ کی معرفت اور اللہ کے وجود کا احساس. پیغمبروں نے آ کر اس احساس کو جگایا، وہ پردہ ہٹایا، وہ دروازہ کھولا، اور وہ دکھا دیا کہ یہ ہے تمہارے ماننے کی چیز. تو فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، یعنی اس اصلی وعدے کو. من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد. یہ پکا ہم نے کب کیا؟ جب پیغمبر کی پکار پہ لبیک کہا، دنیا میں آ کے لا الہ الا اللہ پڑا. من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں، یعنی دنیا میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر اسے پکا کر کے پھر توڑ ڈالتے ہیں. کلمہ پڑھ کر اسے توڑ ڈالنا کیسے ہے؟ ہم سب جب بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ ایک ڈیکلریشن ہے، ایک اظہار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، میں اسی کی بات مانوں گی. یہ ایک طرح سے وعدہ ہے، کانٹریکٹ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ. اسلام میں داخل ہونے کی کنجی کیا ہے؟ اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھ کر. اور یہ ایک اظہار ہے، دعویٰ ہے، کس بات کا؟ کہ اللہ صرف تیری عبادت کریں گے، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانیں گے. اب جب ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وعدہ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ کو ہی رب مانیں گے، وہ آ کر کلمہ پڑھ کے ہم نے پکا کیا. پکا کر کے پھر جب اس کلمے کی لاج نہیں رکھتے، وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، تو دراصل یہ کیا کیا، دوسرے لفظوں میں اس وعدے کو توڑ ڈالا، اس عہد کو توڑ ڈالا. الذین ینقضون عهد اللہ، وہ جو اللہ کا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، وعدہ کر کے کہ اللہ تیری عبادت کریں گے پھر نہیں کرتے، ایسے لوگ کون ہیں؟ فاسق، جو اللہ کی حدود کو توڑ دیتے ہیں، وعدے توڑ دیتے ہیں. ویقطعون، اور کاٹتے ہیں، ما امر اللہ، جو حکم دیا اللہ نے، بہی ساتھ اس کے، ایو صلا کے جوڑا جائے، یعنی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں، یعنی انسانوں کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں. ان دو کاموں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، فساد ہوتا ہے، زمین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. گویا ایک طرف حقوق اللہ کو توڑتے ہیں اور دوسری طرف حقوق العباد کو نقصان دیتے ہیں، ایسے لوگ فاسق کہلاتے ہیں. ایک طرف اللہ کی اطاعت نہیں، دوسری طرف بندوں کا احساس نہیں، بندوں کا حق نہیں، ایسے لوگ دین میں شوشے نکالتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بات پہ پکڑے گا کہ تم اٹھے نہیں اور منہ ہاتھ نہیں دھویا اور اوپر نیچے نہیں ہوئے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اور جب کہا جاتا ہے کہ لوگوں کا حق ادا کرو تو اس میں بھی کئی عذر بہانے نکال لیتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کہا جائے حجاب کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے. یہ ایک شوشہ ہے، خود سے نکال لیا. قرآن میں کہیں بھی حجاب کا مطلب نیت کی پاکیزگی نہیں لکھا ہوا، نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات فرمائی ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نیت کی پاکیزگی حجاب کیا ہر کام میں ہونی چاہیے. اس طرح تو اگر آپ سے کہا جائے کہ کھانا کھا لو تو آپ کہیں کہ نیت اچھی ہونی چاہیے، کھانے کی تو ضرورت نہیں، ہماری تو نیت ہے کھائیں گے انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو. تو کوئی کام صرف نیت کر جانے سے نہیں ہوا کرتا جب تک کہ آپ اسے کر نہ لیں. تو اسی طرح جیسے نماز کی بات ہوتی ہے تو کیا شوشہ نکالتے، بہت دیکھے ہیں نمازی، بڑے پرہیزگار بنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کیا کچھ کرتے ہیں. اسی طرح اگر حج کی بات کی جائے تو ہاں بہت دیکھے ہیں حاجی کیسے کیسے بزنس میں فراڈ کرتے ہیں، شوشہ. حالانکہ حج کا مقصد بزنس میں فراڈ کرنا نہیں ہے. تو ہر اللہ کے حق میں بھی شوشہ، بندوں کے حق میں بھی، جب بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہو وہاں بھی شوشے. اب آپ مثالیں آپ لائیں گے، یہ ہوم ورک آپ کریں گے، کہاں کہاں لوگ شوشے نکالتے ہیں. اللہ کے ایک واضح حکم کو سن کر، واضح حکم کو سن کر اس کو ماننے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایسی بات نکالیں گے کہ اصل حکم پیچھے چلا جائے، تل جائے، ایسا مذاق اڑاؤ کہ کوئی دوبارہ کہنے کے قابل ہی نہ رہے، دوسرے کو چپ کرا دو، منہ بند کرا دو. یہ کام کون کرتا ہے؟ جو ماننا نہیں چاہتا، جو حد توڑنا چاہتا ہے. حد کیوں توڑنا چاہتا ہے ایک انسان؟ حد سے باہر کیوں نکلنا چاہتا ہے؟ اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے. جب انسان اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں رہتی. مغرب میں آپ دیکھیں کہ جب سے خاندانی نظام ختم ہوا، شادی بیاہ کا بندھن ٹوٹا اور اس کو ایک بوجھ سمجھا جانے لگا، اور اس کے بغیر ایک مرد اور عورت کا تعلق قائم ہوا، تو پھر اس پر تسلی نہ ہوئی. جب ہر چیز سستی ہو گئی نا عورت، کہ جب جس سے چاہو دل بہلا لو، تو پھر وہ دل بھر گیا عورت سے. پھر کیا شروع ہو گیا کہ عورت عورت سے اور مرد مرد سے دل بہلائے. اب اس سے بھی دل بھر گیا تو پھر جانوروں کے ساتھ برے کام شروع ہو گئے. پھر آرٹیفیشل طریقوں سے یہ سب کچھ شروع، اور چین کہیں بھی نہیں، حد کہیں بھی نہیں، ایک کے بعد ایک حد توڑی. اور آخری حد کیا کہ انسان اپنے آپ کو ہی مار ڈالے، خودکشی کرے، کہیں سے کہیں پہنچ گیا. تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی حد پہ روکنا نہیں چاہتا، حدود کے اندر رکھنا نہیں چاہتا، فاسق بن کے جینا چاہتا ہے، اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے ساری لمٹس کراس کرنا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے دائرے سے نکل کر دوسروں کی آزادی میں دخل اندازی کرتا ہے، دوسروں سے جینے کا حق چھینتا ہے. اسی کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں قتل و غارت کتنی ہوئی، کرائمز کتنے بڑے، چوری چکاری، بدمنی کس قدر ہوئی. تو اللہ کی حدود توڑنے کا ہمیشہ نتیجہ بدمنی ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الخاسرون، دے آر دا لوزرز، یہ ہیں نقصان اٹھانے والے جو اپنی حد سے باہر نکل کر دوسروں کی حدود میں جا دخل اندازی کرتے. آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر کچھ بول رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو دوسرے لوگ امن میں ہیں، لیکن اگر آپ بیٹھے تو اپنے گھر کے اندر ہیں مگر سپیکرز آپ نے ایسے لگائے ہوئے کہ پورے محلے کی نیند حرام ہو رات کو، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ حدود توڑ رہے ہیں. آپ کی لمٹ کیا تھی؟ آپ جو کچھ کریں اپنی باؤنڈری کے اندر کریں، لیکن جب آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے لگے تو آپ نے کیا کیا، وہ اتنا لاؤڈ ہو گئے کہ اس سے ایک نہیں کئی انسان متاثر ہوئے، بیمار، طالب علم، پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا، کوئی بے چین ہے یا تکلیف میں ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں، ہم اپنے دل کو بہلا رہے ہیں، ہم انجوائے کر رہے ہیں. آپ نے حدود توڑی نا، آپ کو حق نہیں تھا کہ آپ کسی کا سکون برباد کریں. تو ہر ایک معاملے میں جب انسان اپنی لمٹ سے باہر جاتا ہے تو دوسرے کا حق چھینتا ہے، اور دوسرے کا حق چھیننا ظلم ہوتا ہے، خواہ اس کی نیند چھینی جائے، یا اس کا مال چھینا جائے، یا اس کی عزت چھینی جائے، یا اس سے زندہ رہنے کے مواقع چھینے جائیں، کوئی بھی چیز. الذین یمقضون عهد اللہ، ایک طرف اللہ کا حکم توڑا اور دوسری طرف ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل، انسانی تعلقات کو برباد کیا، دونوں کے نتیجے میں یفسدون فی الارض ہوا. اور خود کرنے والوں کو کیا ملا؟ اولئک هم الخاسرون، خود نقصان اٹھایا، خسارہ پایا. اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی تعلقات کے بگاڑ کو آپ ایک چھوٹے سرکل سے شروع کر کے سرکل بڑھا سکتے ہیں. انسان سب سے بیچ والے سرکل میں، انسان یہ چھوٹا دائرہ جو ہے ایک سب سے اندر والا، یہ انسان ہے، یعنی میں خود، مثلا ہم خود، ہم میں سے ہر ایک. اس کے بعد جو اگلا دائرہ ہے وہ انسان کے خاندان کا ہے، یعنی انسان خاندان کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ہمارے سب سے پہلے حقوق کس کے ساتھ آتے ہیں کہ درست ہونے چاہیے؟ ہمارے اپنے خاندان کے ساتھ، جس میں ہمارے والدین آ سکتے ہیں، اولاد آ سکتی ہے، خالہ، مامو، چچا، پھر ان کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے. خاندان کے بعد کون آتے ہیں؟ ہمسائے آتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے بعد ہمسائے، نیبرز، جنہیں خون کے رشتے پہلے آتے ہیں. جی خاندان کہا گیا، انسان کے بعد خاندان ہے، خاندان کے بعد ہمسائے ہیں، ہمسایوں کے بعد اہل شہر، پورے شہر کے لوگ، اہل شہر، یعنی وہ ہمسائیگی کا دائرہ پورے شہر تک پھیلا ہوا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں، پھر اہل وطن، اس سے اگلا دائرہ اہل وطن، جس ایک ملک کے اندر آپ سب مل کر رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اہل دنیا، پورے گلوب کے لوگ، پورا گلوب آ جاتا ہے اس میں. اور پھر اس گلوب کے اوپر جو کچھ بھی بستا ہے سب کو کور کر دیں، ایک اور دائرہ لگا کے باریک سا، اس دنیا میں جو کوئی بھی بستا ہے، اہل دنیا میں انسانوں کے بعد جیسے جانور ہیں، پودے ہیں، ہوا ہے، فضا ہے، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان تمام لوگوں کے ساتھ درجہ بدرجہ حسن سلوک کریں. انسان اپنی ذات کا حق ادا کرنے کے بعد کیا کرے؟ اپنے والدین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بڑا حق والدین کا رکھا ہے، یعنی یہ جو ہمارے خاندان ہے اس میں والدین ہیں، پھر اولاد ہے، پھر بہن بھائی ہیں، اور پھر سسرالی رشتے ہیں، خالہ، مامو، چچا، یہ تمام پوری برادری آ جاتی ہے، اس کا پورا ایک اپنا سرکل ہے. ان سب کے ساتھ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا دین کا ایک تقاضا ہے. کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کے؟ یہ ہم پر واضح ہونے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں، بعض اوقات حق بھی نہیں دیتے. مثلا یہ کہ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا جائے، دکھ سکھ میں شریک ہوا جائے، کوئی فوت ہو جائے تو جائیں، کوئی خوشی ہو تو شرکت کریں، دکھ سکھ میں شریک ہوا جائے، کوئی فوت ہو جائے تو جائیں، کوئی خوشی ہو تو شرکت کریں. لیکن اس شرکت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا حق گنوائیں، کہ رات بھر ان کے ساتھ جاگیں اور صبح کی نماز بھی نہ پڑھیں. یہ کوئی رشتہ داروں کا حق نہیں. لمٹس کے اندر، لمٹس کے اندر، دکھ اور سکھ میں، یعنی دکھ میں مثال کے طور پر کسی مدد کے محتاج ہیں، بیمار ہیں یا کوئی اور پریشانی ہے تو ان کی مدد کی جائے. سکھ کا مطلب ہے کہ خوشی میں ان کے شریک ہوا جائے، لیکن جائز خوشیوں میں. یاد رکھیں کہیں ایسا نہیں کہ اللہ کا حق ادا کرتے کرتے انسانوں کا حق مار دیا جائے، اور کہیں ایسا نہیں کہ انسانوں کا حق دیتے دیتے اللہ کا حق چھوڑ دیا جائے. ہر ایک چیز اپنے دائرے کے اندر رہے گی، اپنے اعتدال کے اندر رہے گی، اور ہمیں اسی ترتیب سے چلنا ہے. یہ نہیں کہ ہمسایوں کا حق دیتے رشتہ داروں کا مار دیں، یا دنیا والوں کا حق دیتے دیتے اپنی ذات کا حق بھول جائیں. یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں پھیلنا ہے، باہر کو نکلنا ہے. تو پہلا حق جیسے رشتہ داروں کا، تو ان کے دکھ سکھ میں شرکت کی جائے، ان کی مالی اور جسمانی مدد کی جائے جب وہ ضرورت مند ہو، اور اگر وہ صلہ رحمی نہ بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے. اگر وہ ہم سے اچھا سلوک نہ بھی کریں تو ہم اپنی طرف سے ان کا بھلا کرتے رہیں. اسی طرح ہمسائے کے حقوق، وہ قرآن میں آگے آئے گا، مزید تفصیل وہاں معلوم ہوگی. پھر اسی طرح ایک شہر میں رہنے والے آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ کچھ لوگ اتنی بجلی چرا جائیں کہ باقی لوگوں کے گھر اندھیرے ہو جائیں. پھر اہل وطن سب ایک دوسرے کے ضروریات کا خیال رکھیں اور امن و امان سے باہم رہیں. اور پھر اہل دنیا، خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، مسلمز اور نان مسلمز، سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ جانور، خواہ وہ خشکی پر ہو یا سمندر میں ہو، سب ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں. پھر اسی طرح یہ فضا، اس کو زہریلا کرنا اور سب کو نقصان پہنچانا، یہ بھی ظلم ہے. ہم مذہب اور غیر مذہب سب بیچ میں آ جاتے ہیں. جیسے والدین بھی اگر ہم مذہب نہ ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے گا. تو فاسق کون ہے؟ جو ان حدود کو توڑے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، یا ایک کے حق کی قیمت پر دوسرے کا حق دے، اللہ کا حق چھوڑ کر بندوں کا حق دے، یا بندوں کا حق چھوڑ کر اللہ کا دے. مثلا بچہ بخار میں تڑپ رہا ہو اور انسان نفل پہ نفل پڑتا جائے، یہ کہیں حکم نہیں دیا گیا. اسی طرح ماں باپ بوڑھے ہوں، خدمت کے مستحق ہوں، تو جہاد تک میں جانے سے روک دیا گیا کہ پہلے ان کی خدمت کرو. اسی طرح اس شخص کو مسلمان ہی نہیں کہا گیا کہ جس کے ہمسائے بھوکے ہوں اور وہ خود پیٹ بھر کر سوئے. تو یہ بہت سی چیزیں پورے قرآن میں ان کی تفصیلات آئیں گی، لیکن یہاں ایک خلاصہ کر کے بتا دیا گیا کہ ہدایت کے لیے دو چیزوں کے ساتھ تعلقات درست رکھنا ضروری ہے. ہدایت یافتہ وہ ہے جس کے ایک طرف اوپر اللہ سے اور دوسری طرف زمین پر بندوں سے تعلقات اچھے ہوں. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پیچھے آپ نے پڑھا تھا متقین کی صفات کے آخر میں اولئک هم المفلحون، کہ وہ فلاح پانے والے ہیں. فاسقین کے آخر میں کیا فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ نقصان اٹھانے والے. وہاں اللہ کے حق میں کیا تھا؟ یقیمون الصلاۃ. بندوں کے حق میں کیا تھا؟ ینفقون مما رزقناہم ومما رزقناہم ینفقون. ٹھیک ہے، وہ کامیابی کی علامت تھی. یہاں کیا ہے؟ ینقضون عہد اللہ، جس نے نماز نہ پڑھی اس نے اللہ کے ذمہ عہد توڑا، یعنی اپنے ذمہ اللہ کا عہد توڑ دیا. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس نے اس کو توڑا اس نے نقصان اٹھایا. اولئک هم الخاسرون. تو اب دو بڑی کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی، مفلحون کی اور خاسرون کی. اب اس لحاظ سے اپنا جائزہ ہم لیں گے کہ کیا ہم مفلحین کے کام کر رہے ہیں یا خاسرین کے. ہمارے کام کس زمن میں جا رہے ہیں، کس زمرے میں جا رہے ہیں. اچھا یاد رکھیں، ایک مومن جو ایمان لایا کلمہ پڑھے, کلمہ پڑھنے والا بھی فاسق ہو سکتا ہے. فاسق کون؟ جس کے بظاہر منافقت تو دل کی بات تھی نا, دل کا روگ تھا, وہ تو پتہ نہیں چلتا. لیکن فسق کیا ہے؟ ظاہر اپیرنٹلی جو غلط کام ہوں گے, حدود توڑتے ہوئے نظر آئیں گے, خواہ وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتے ہوں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب نافرمانی کرتا ہے تو وہ اصل میں کلمے کو پہلے توڑ رہا ہوتا ہے. اللہ سے عہد کیا تھا اس نے کہ اللہ تو میرا رب ہے, میں تیری بات مانوں گا. تو جب اس نے رب کی بات نہیں مانی تو کیا کیا؟ دراصل اس نے عہد توڑا. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا سب کو؟ ٹھیک ہے. کئی فتک فرونا, کس طرح تم کفر کر سکتے ہو؟ کیسے کفر کرو گے؟ باللہ, اللہ کے ساتھ, اللہ کا. وکنتم امواتن, اپنی اصلیت تو دیکھو, تم تھے کیا؟ کنتم امواتن, تم مردہ تھے. فاحیاکم, پھر اس نے تم کو زندہ کیا, تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دے گا. ثم یحییکم, پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے. اب کوئی انسان یہ کہے کہ میں نہیں یہ کر سکتا کہ اللہ کا حق دوں اور بندوں کا حق دوں, مجھ سے نہیں ہوتا, انکار کرتا ہے دونوں کا حق دینے سے. فرمایا, انکار کر کیسے سکتے ہو؟ تم نے جانا کہاں ہے؟ اپنی حقیقت تو دیکھو, اصلیت تو دیکھو. کنتم امواتن, تم کچھ نہ تھے, مردہ تھے. فاحیاکم, اس نے تم کو زندہ کیا. موت کیا ہے؟ روح اور جسم کا الگ ہونا. زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم کا اکٹھا ہونا. پہلے تمہاری روح الگ کہیں پڑی تھی, جسم الگ تھا, کہیں ان دونوں کو جوڑ دیا. فاحیاکم, تمہیں زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دے گا. یعنی اس زندگی کے بعد پھر ایک موت ہوگی, لیکن وہ موت ہمیشہ کی, خاتمے کا نام نہیں. ثم یحییکم, پھر زندہ کر دے گا تم کو, پھر زندگی ملے گی. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے, پھر اس کے پاس واپس جانا ہوگا. اس لیے کفر کر کے بھاگو گے کہاں؟ کوئی راستہ نہیں. یو ہیو ٹو سرینڈر, تمہیں جھکنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں تھے, کیا ہمارے پاس کوئی اختیار, کوئی طاقت تھی کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے اندر گھس آئے؟ نہیں, ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اب ہم زندہ ہیں تو موت بھی اللہ ہی دیتا ہے. آپ کے لیے میں خودکشی کر کے مر سکتی ہوں, اس کی توفیق بھی جب ہی ہوتی ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے, ورنہ بہت سے خودکشی کرنے والے بھی بچ جاتے ہیں, یہ کرتے کرتے رک جاتے ہیں. اصل اختیار اللہ ہی کا ہے موت پر بھی. کنتم امواتن, کچھ نہ تھے, اس کی مرضی سے تم زندہ ہوئے. فاحیاکم, اسی کی مرضی سے تم واپس لے جائے جاؤ گے, پھر اسی کی مرضی سے تم دوبارہ زندہ ہوگے, اسی کی مرضی کے ساتھ, اسی کی قدرت کے ساتھ اس کے سامنے حاضر کر دیے جاؤ گے. کتنی بے بسی ہے انسان کی, کتنا کمزور ہے انسان, صرف اس تھوڑی دیر ملنے والے اختیار کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے. یہ تھوڑے چند دن کا اختیار ہی جو ملا ہم کو, ابھی آج آگے پڑھیں گے آپ انسان کے اختیار کے بارے میں, اس کی وجہ سے ہم اتنا اترانے لگتے ہیں, اتنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کی بات ہی نہیں مانتے. تو یاد رکھیں, جب آئے اس کی مرضی سے ہیں, جانا اس کی مرضی سے ہے, اور اسی کی مرضی سے پھر اٹھائے جانا ہے. تو اس تھوڑی سی زندگی میں جہاں ہمیں اپنی مرضی کرنے کی بھی اجازت دی گئی, اسی کی مرضی کریں, اسی میں کامیابی ہے. کیف تکفرون باللہ, کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ, کیسے نہیں مانو گے اس کی بات کو؟ تم تھے کیا؟ کنتم امواتن, فاحیاکم ثم یمیتکم, ہے نا ہم سب کی موت. ثم یحییکم, اور اگر موت ہے تو زندگی بھی ہے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بنتے ہیں. اور یہ جو دوسری زندگی ہے, یہ پھر برزخ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے اور حشر کی زندگی بھی، کہ برزخ میں قبر میں مرنے کے باوجود جزا یا سزا عذاب کا ایک احساس باقی رہتا ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت کے دن دوبارہ تم اس کے پاس حاضر کر دیے جاؤ گے، واپسی اسی کی طرف ہے. ہم نہ بھی جانا چاہیں تو پکڑ کے لے جائے جائیں گے. ذرا تصور امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے، ہمارا نہیں دل کرتا نماز کو، سچ بولنے کو نہیں دل چاہتا، کوئی محنت کرنے کو، قربانی کرنے کو، تکلیف کرنا ہمارا نہیں دل چاہتا، ہم سے نہیں ہوتا، بس ہمیں مت کچھ کہو، ہم اتنی پابندیاں نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے، نہیں اٹھائیں، چلے پھر اللہ سے بھاگتے ہیں کہیں، کیونکہ اس نے تو کہا الیہ ترجعون، اس کے سامنے لائے جاؤ گے، ہم جانا بھی نہیں چاہتے، چلے بھاگتے ہیں کہیں، بھاگنا شروع کریں، امیجنیشن میں بھاگیں اس سے، ذرا امیجن کریں اور بھاگنا شروع کر دیں، بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں بھاگتے جائیں. کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی ایسی جگہ جو ہمیں پناہ دے دے اللہ کے مقابلے میں، جو ہمیں بچا لے اللہ کے مقابلے میں، جو ہمارے کام آ سکے اللہ کے مقابلے میں، جو اللہ سے بڑھ کر طاقت رکھتی ہو کوئی چیز؟ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو بالآخر تھک ہار کر سرنڈر کرے گا، بھاگ نہیں سکتا. سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اے جن و انس کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے کناروں سے کہیں باہر بھاگ نکلو، بھاگو، بھاگ کے دکھاؤ. تم بھاگ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے. وہ زور ہے کسی میں؟ اتنی سائنسی ترقی کے باوجود ابھی تک کوئی انسان کے پاس ایسی طاقت نہیں آئی کہ وہ بھاگ نکلے، بھاگ سکے. جب بھاگنے کا راستہ نہیں تو کامیابی کس میں ہے؟ کہ انسان اپنی کمزوری عاجزی کو تسلیم کر لے. پہلے آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں ہم اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تبھی یہ کتاب فائدہ دے گی. اس میں انہی لوگوں کے لیے رہنمائی ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کہیں گے میں مانوں گی، کیونکہ میں آپ سے بھاگ نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ اللہ، وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. دیکھو اس کی اطاعت اس لیے بھی کرو کہ اس نے تم پر بہت احسان کیا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا. کیا کچھ ہے زمین کے اندر؟ ہر نعمت ہی تو زمین کے اندر ہے، کھانا، پانی، دانا، سب کچھ اسی کے اندر ہے. اچھا، جب انسان یہ سوچتا نا کہ میں اتنا پکڑا ہوا ہوں تو پریشانی آنے لگتی، اللہ تعالیٰ فوراً پریشانی دور کرتا ہے کہ دیکھو اے میرے پیارے بندے، یہ ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، یہ آسمان تیرے لیے چھت، یہ زمین تیرے لیے فرش، یہ پودے، یہ درخت، یہ پھول، یہ پتے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ سب کچھ تیرے لیے، تیری خدمت کے لیے. خلق لکم، بہترین نعمتیں تیرے لیے، جس نے سب کچھ تیرے لیے بنایا، کیا تم اس کے نہ بنو گے؟ کیا اس کے وفادار نہ ہوگے؟ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے قابو میں رکھ دیا، تم جیسے چاہو ان سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں، عقل استعمال کرتے جاؤ، چیزیں بناتے جاؤ، کائنات کو تسخیر کرتے جاؤ. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الی السماء، پہلے تمہارے لیے یعنی زمین تیار کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. سما، آسمان، آسمان ایک حصہ وجود ہے، یعنی ایک باقاعدہ ایک چیز ہے اور ایک حقیقت ہے، محض بلندی نہیں، کیونکہ آسمان کو ایک جگہ چھت سے تعبیر کیا گیا اور قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کی تعداد سات ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہے.